نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 24 ہے, کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جسے نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو, تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, زیادہ پیارے ہیں, تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی سزا کا بھیج دیں, اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. یہی مقصد کہ نافرمانی جو کرے گا وہ کبھی مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا, وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب اس آیت میں دیکھیں کیسی سخت وعید ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ کوئی بھی اور چیز محبوب ہو, اسی چیز کو فوقیت دینی ہوتی ہے, یہ خراب نہ ہو, اللہ تعالیٰ راضی رہے, اللہ تعالیٰ راضی رہے. اور پھر دیکھیں اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو پھر تم منتظر ہو, دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر تم منتظر ہو, یعنی سزا آئے گی. اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تاکید یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ منزل مقصود پہ نہیں پہنچا, یہدی منزل مقصود پہنچنا یعنی ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی, وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی, ہم لوگ کو ان کی ویسی محبت نہیں ہے, تو ہم لوگ کو تدبیریں کرنی پڑیں گی کہ اللہ کی محبت بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے, فرمایا کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مال سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہے. یہی حال ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ پڑھ رہے تھے حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب رحم اللہ کا واس, وہ پچھلی بار یہ قصہ پڑھا تھا کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ والوں کی کرسیاں ہمیشہ بھری ہوتی تھیں, جب کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے فوراً اس کرسی پہ دوسرا, یہ تو تکوینی امور کا تھا معاملہ, یہ ابدال وغیرہ جو تھے یہ تکوینی تھے, اور تکوین جو ہے وہ دنیا کے امور ہے, یہ جتنے مجذوب وغیرہ ہوتے ہیں سب دنیاوی امور کے لیے ہوتے ہیں, اور جو اللہ والے ہیں جو ارشاد کے اوپر ہیں لوگوں کو دین کی طرف لے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں, یہ صاحب ارشاد ہوتے ہیں.
اب سمجھ لیجئے کہ شریعت پہ عمل اور لوگوں کا ایمان کا قوی ہونا اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق، یہ زیادہ اہم ہے یا تکوینی امور زیادہ اہم ہے؟ شرعی امور زیادہ اہم ہے، تکوینی امور سے زیادہ کہیں زیادہ یہ اہم ہے. کیوں؟ کیوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اعمال صالحہ کو فرض کیا ہے، گناہ سے بچنا ہمیں ضروری ہے. اس کے لیے جو لوگ ہیں جو قطب الارشاد ہیں اور ایسے حضرات ہیں وہ زیادہ اہم ہوئے، تو جب وہ موجود ہیں تو یہ موجود نہیں ہوں گے، ضرور موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور دلیل دی جا چکی ہے کہ جب کونو ما صادقین فرما دیا اللہ میاں نے، تو ایسے صادقین ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوں گے، کبھی راستہ رک نہیں سکتا اللہ کا، لیکن بندہ خود منہ موڑ لیتا ہے. اور افسوس تو ان پہ ہے جن کو ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں پھر بھی ان کی باتوں پہ عمل نہ کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں. اس پہ ایک بات عجیب کہی ہے مال حضرت نے کہ آج بھی قطب ابدال اور غوث کی سب کرسیاں بھری ہوئی ہیں، جب کوئی کرسی خالی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کی پوری استعداد اور پوری صلاحیت عطا فرما کر اس درجے پر فائز کر دیتے ہیں. اس واسطے یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں آج کل بزرگ نہیں ملتے. ابھی اس پہ یاد آ گیا مجھے، الگ اس سے تعلق نہیں، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، میں ان کے پاس گیا ایک بار، کچھ عرصہ ہوا تو ان کے بوڑھے باپ تھے اور بوڑھی ماں، اندر سے کچھ چیخنے کھونے کی جیسی آواز آئی، تو پتا چلا کہ ان کے والد صاحب نے ایک عورت سے شادی کر لی تھی، اس وجہ سے کہ یہ عورت پاگل ہے، اس سے کون شادی کرے گا، بیچاری کی زندگی میں ہی اس اوپر، یہ سمجھ کے شادی کر لی اور زندگی بھر نبھا دیا، اسی سے بچے ہوئے. میں نے خود دیکھا یہ قصہ پورا. اب دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، ساری شہوت انگیزی کو ختم کر دیتا اور اللہ کو راضی کرنے کی دھن پیدا کر دیتا. حضرت فرما رہے ہیں کہ آج بھی قطب ابدال اور غوث سب کی کرسیاں بھری ہوئی ہیں، جب کوئی کرسی خالی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو پوری استعداد اور پوری صلاحیت عطا فرما کر، ایسے نہیں ہوتا، یہ منصب ہے، اس منصب پہ بے صلاحیت آدمی نہیں بیٹھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، اس درجے پر فائز فرما دیتے ہیں. اس واسطے ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں آج کل بزرگ نہیں ملتے. آپ دیکھ لیجئے، پہلے بڑے بڑے عجیب عجیب حکیم گزرے ہیں کہ نہیں گزرے ہیں، صرف نبض دیکھ کر مرض بتا دیتے تھے، بہتر طرح کی چیزیں، ایک سے ایک دوائیں والے، ایک سے ایک تقریبا گزر گئے، اور بڑے بڑے واقعات ان کے مشہور ہیں. اب اگر کوئی بیمار ہو تو کیا وہ انتظار کرے گا کہ اتنا بڑا طبیب آئے تو میں اس کے پاس جاؤں گا؟ سوچیں ذرا، حضرت کی واقعی عجیب مثال. اگر بیمار ہو جائے کوئی تو کیا اس کا انتظار کرے گا وہ کہ جب اتنا بڑا طبیب جیسے پرانے طبیب ہوا کرتے تھے ویسا ملے گا، تبھی تو بیماری کا علاج کراؤں گا. ارے تم بیمار ہو، تم کو تو کیسا بھی طبیب مل جائے تمہارے مرض کا علاج ہو جائے. تو بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں ایسے اطباء کے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو تو کیا ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ وہ قبر سے آئیں ہمارا علاج کریں؟ جو اطباء موجود ہوتے ہیں اس وقت انہیں سے علاج کرا لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں وہ اس ذریعے سے شفا دے دیتے ہیں. اسی طرح واصل کرنے والے، اللہ سے ملانے والے تو خود اللہ میاں ہیں، اللہ میاں تو خود ہی چنتے ہیں کہ اس کو مجھے اپنا بنانا ہے، پھر اس کو پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ والے جتنے بنتے ہیں وہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ کے ہی بنتے ہیں. کیوں؟ اس کی بڑی موٹی وجہ ہے، بہت موٹی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رائی کو پسند ہی نہیں کرتے. خود رائی تکبر ہے. خود رائی مٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کے سامنے پامال ہو جاؤ. اسی لیے جب تک یہ چیز نہیں ہوتی تعلق میں اللہ نصیب ہی نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی تعلق میں اللہ نصیب ہوگا، کسی کو دین نصیب ہوگا صحیح معنوں میں، وہ کسی اللہ والے کے واسطے سے ہی ہوگا. کیوں؟ وہ اس کی جوتیوں میں جا پڑے، اپنے کبر کے خناس کو نکالے، اپنے امراض کا علاج کرائے. عادت اللہ یہی ہے، اور اس کے بغیر تو اس شخص تکبر میں ہی مبتلا رہے گا. وہ تو ابھی مٹا ہی نہیں ہے. جب مٹا نہیں تو اس کو تعلق میں اللہ کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں اللہ سے ملانے والے تو خود اللہ میاں ہیں. شیخ واسطہ ہوتا ہے، واسطے کے ذریعے کراتے ہیں. اس واسطے آج بھی روحانی علاج کرا کے انسان اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اور با یزید اور حاجی امداد اللہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اور پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ والا ہو جائے گا، یعنی وہ صاحب نسبت ہو جائے گا. ایک اصطلاح ہے صاحب نسبت ہونے کی، تعلق مان اللہ کو ہی کہتے ہیں کہ وہ صاحب نسبت ہوگی. میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ تعلق مان اللہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا ذرا سا کوئی مزہ اتنا سا بھی مل جاتا ہے تو ساری دنیا پہ وہ لات مار دیتا ہے، ساری دنیا کو سڑی معلوم ہوتی ہے. دیکھیے اب فرمارے حضرت صاحب نسبت کون ہوتا ہے؟ صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط اور صحیح تعلق ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی دھن ہے، محبت ہے، ہر وقت ان کی یاد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت ان کے حکم پہ نظر رہتا ہے، ان کے حکم سے اتنی سی بھی سرتابی نہیں کر سکتا. بزرگوں سے پاس جانے سے پہلے ہر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، تاک تاک کے دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور جب بزرگوں سے تعلق ہو گیا اور کچھ دن بزرگوں کے ساتھ رہے، ان سے پوچھتے رہے، اب یہ حال ہو گیا، لوگوں نے مجھے بتایا، اسی شخص کا اب یہ حال ہو گیا کہ اگر ایک نظر بھی نامحرم پہ پڑ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے چھرا دل پر مار دیا. کیا ہو گیا؟ یہ ہے تعلق مان اللہ. یہ تعلق مان اللہ تھوڑا ہی کہ بے حیائی سے باتیں کرو عورتوں سے، ان کی تصویریں دیکھتے پھرو، نامحرم سے گفتگو کرو، گھر میں شرعی پردہ نہ ہو، بے حیائی کے افعال کرو، یہ تعلق مان اللہ ہے. اب آج کل کے دیندار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نامحرم سے باتیں کریں گے، اقارب نامحرم سے باتیں کریں گے اور ہمیں تعلق مان اللہ حاصل رہے گا. ارے اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ منع کی ہوئی ایک چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ صاحب محبت ہوتا ہے، صاحب غیرت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کو جلال آتا ہے، غیرت آتی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، یہ اللہ کی محبت ہے. تو ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط اور صحیح تعلق ہو. اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو احکام پر چلنا اور عمل کرنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنا اس طرح مرغوب ہو جاتا ہے جیسے مزیدار چیز کھانے کی مرغوب ہوتی ہے. نامحرم کو دیکھنے سے اتنی تکلیف جیسے چھرا مار دیا، یہ ہو جاتا ہے. پڑ جانے تو فوراً نیچی کرتا ہے، ساری احتیاط کرتا ہے کہ کسی طرح سے نامحرم پہ نظر نہ پڑنے پائے. میں جب مکہ مکرمہ پہنچا، نہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بہت عرصے بعد، حضرت حاجی مولانا فقیر محمد صاحب سے ایک مرتبہ ملاقات میں میں نے عرض کیا، چونکہ اس وقت تک بے تکلفی ہو گئی تھی، حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ کے یہاں مقیم ہوتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں حرم شریف کا، مکہ مکرمہ کا ادب کیا ہے؟ حضرت دو باتیں بتا، بہت بڑی قیمتی باتیں. ایک ادب یہ ہے کہ نامحرم پہ نظر نہ پڑے. سوال یہ ہے کہ نامحرم پہ تو نظر کہیں نہیں پڑنی چاہیے، کیا پاکستان میں ڈالنا جائز ہے؟ نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں اگر پہلی نظر غلطی سے پڑ جائے تو معاف ہے، اور یہاں کا ادب یہ ہے کہ پہلی نظر بھی نہ پڑے، پوری احتیاط کرو. نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے، حرم شریف میں آ کے بھی تمہاری نظریں پڑ، تم نے اتنی احتیاط بھی نہیں کی، کیا دل کے اندر خرابی ہوتی ہے. اس لیے یاد آیا کہ میں شروع میں یہاں پہ آیا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ نگاہ کو کیسے بچاؤں، تو حرم شریف میں عورتیں بے پردہ، اور بے پردگی پہ آپ کو یاد نتیبہ بھی سنا دوں. ہم زمانے شروع میں ہم لوگ یہاں پہ تھے، کئی ہمارے چار پانچ حضرات، ایک افغانی تھے، ایک مصری تھے، ایک میں پاکستانی تھا، ایک آف پاکستان، ایک آپ کے اور تھے، ایک امریکی تھے، بنا تھے. اس طرح ہم لوگ چھوٹی سی ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے کچھ باتیں کرتے رہتے تھے. تو میں ایک صاحب ہیں، تو میں نے کہا کہ میں رات جدہ سے آیا اور حرم شریف کے پاس سے گزرا. اس زمانے میں سڑک بالکل ساتھ ساتھ گزرتی تھی، تو میں نے دیواریں دیکھی، اس قدر نور ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے. یہ میں خود سے نہیں بول رہا تھا، حضرت نصر علی صدیقی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، صاحب کش، وہ ایک مطلب اس سے کہنے کہ دیکھیے حرم شریف کی دیواروں کو دیکھیے، یہ نور ہی نور ہے. یہ وہ لائٹ کا نور تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ان کو، تو میں نے کہا کہ انوار ہی انوار ہے. وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انواروں سے جلیات کا تو مرکز ہے، خانہ کعبہ مرکز ہے، اسے پھیل رہی ہیں، حرم شریف تو مرکز ہے تجلیات کا. تو میں نے کہا کہ اس قدر نور اور انوار اور تجلیات. ایک صاحب ہیں جو پروفیسر تھے اور دیندار تھے، کہنے لگے ہاں واقعی بڑا نور ہوتا ہے، یہ جو طواف کرتی ہوئی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے چہرے بھی کتنا نور ہوتا ہے. دیکھا آپ کو ان کو نور کہاں نظر آیا؟ کمبخت حرام کو دیکھ رہا ہے، اس کو نور سمجھ رہا ہے. یہی ہے، حالانکہ وہ دیندار تھے، عقل معروف ہو گئی،
جو نامحرم کو دیکھے گا اس کی عقل معروف ہو جائے گی, اس کی عقل باقی نہیں رہے گی, اس کے سر پہ شیطان سوار ہوگا. میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہر وقت اس پہ نظر رکھو کہ میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم, میرے لیے کیا حکم نہیں معلوم کسی اللہ والے سے پہلے معلوم کرو. تم کو سمجھ میں نہیں آئے, تم کو خود سمجھ میں نہیں آئے, اپنی مرضی سے کرو گے وہی خود رائی میں مبتلا ہو جاؤ. بڑے بڑے اصول تو علماء کرام نے بتا دیے, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے طرز عمل میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کو کون بتائے گا؟ یہ اہل اللہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے سر پہ شیطان سوار ہو چکا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا. وہ بتا دیں, اللہ کے احکام پر چلنا اور عمل کرنا اس کو اس طرح مرغوب ہو جاتا ہے جیسے کھانا پینا مرغوب ہوتا ہے بھوک کی حالت میں. اس کو ایک عادت ثانیہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے کی, اور گناہ سے نفرت اس کو ایسی ہو جاتی ہے جیسے پیشاب پخانے سے گھناتی. اندازہ کریں, غیبت کرنے سے, نامحرموں کو دیکھنے سے, گندی باتیں سوچنے سے, تصاویر دیکھنے سے کہ ہم کو ایسا گھن آتا ہے, ایسی گندگی محسوس ہوتی ہے. وہ جس وقت وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت شریعت کا جو حکم ہوتا ہے فوراً بجا لاتا ہے. تو اول تو مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, ایک دھن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, راضی ہو جائیں. اور درجوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے, بس اللہ نے راضی ہو جائیں. محبت کا تو یہی تقاضا ہے. دیکھیں محبت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ محبوب راضی رہے, یہ دھن ہے تو محبت, بس یہی دھن اس کو ہو جاتی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے, اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے, گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے, گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں, نیکی میں مہارت ہو جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, اور دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے, اس کو اس کی دھن ہوگی. دیکھیے دو چیزوں میں نے تاثیر دیکھی, ایک یہ ہے ہم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا. میں کہ صبر کا لفظ بس یاد رکھو, کچھ نہ کچھ توفیق ہو جائے گی. اسی طرح سے محبت, زیاد محبت کا لفظ یاد رکھو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانی ہے, بڑھانا ہے. دیکھو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو ہے تقویٰ جس کا بھی ذکر ہوا, یہی تو ہے اہل محبت کی پہچانی. یہی کیسے؟ قرآن, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضرت نے یہی آیت لکھی ہے. صاحب نسبت کی فرمایا دو صفات ہیں قرآن میں, ایک ایمان اور ایک تقویٰ. الا, سن لو خوب اچھی طرح سن لو, جو اللہ کے ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, جو صاحب نسبت ہیں, جو اللہ کے مقبول ہیں, ان کو نہ خوف ہوتا ہے, وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. لا یخافون لومت لائم, وہ ڈرتے نہیں, نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. غم ہی نہیں ہوتا, غم کس بات کا ہوگا؟ جو فلاں بات پہ پریشانی ہے, فلاں بات پہ پریشانی ہے, اس کو فلاں بات پہ پریشانی ہے. ارے تم اللہ کی محبت سے محروم, پریشانی کس بات کی؟ پریشانی صرف ایک بات پہ ہونی چاہیے, اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے. بے شک جتنا پریشان ہو کم ہے, پریشانی تو صرف اس کی ہونی چاہیے کہ گناہ نہ ہو جائے, گناہ نہ ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے کوئی بات, اس کی فکر لگے, بس اس کی ہوتی ہے فکر. اس کے علاوہ اور کوئی فکر ان کو نہیں ہوتی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور دوسرے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں نے کئی بار عرض کیا کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ کو پکڑے رہتے ہیں. کانو یتقون کے معنی ہیں ہر وقت تقویٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی گناہ کے قریب نہیں جاتے, یہ مطلب ہے. تقویٰ اختیار کرتے ہیں, تقویٰ کی بڑے فضائل ہیں. تقویٰ کو شروع تو کرے, یہ چیز پیدا تو کرے اپنے اندر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا, کسی جگہ گورنر بنا کے بھیجا, رخصت کرتے وقت شہر سے باہر تک تشریف لائے ان کے ساتھ, اور رخصت کرتے وقت فرمایا اے معاذ شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے تو سمجھ لیجیے, اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تو تھے لیکن خاص محبوب صحابہ میں تھے, خاص تب بہت ہی خاص, ان سے کہاں برداشت ہوتا یہ. تو وہ آبدیدہ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے غالباً مجھے ان کی طرف سے منہ ہٹا کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا, اور پھر کہا کہ اے معاذ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ مجھ سے قریب ہے,
چاہے وہ کہیں بھی ہوں کہیں بھی ہوں دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو حاصل ہے جو تقوی اختیار کیا. تقوی اختیار، بھائی تقوی تو شرط اول ہے، گناہ کرنے والے کو قرب کہاں؟ یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں، بالکل ہی متضاد چیزیں ہیں، کوئی سمجھے ہی ہے. لیکن ہماری کھوپڑیوں میں بھی ہے، دینداروں کی کھوپڑیوں میں شیطان گھسا دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے. تو دماغ پھر سڑ جاتا ہے. اب دیکھیے ایک شخص نے بتایا آپ کو کہ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، الا ایک اضطرار ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حرام، قرآن کی آیت سے حرام، صرف مستری کوئی ہو جائے، کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے جو شرن جس کا حکم ہو، تو اسی کے لیے نکل سکتی ہے. کسی قسم کی تعلیم کے لیے سوائے اس کے کہ وہ تعلیم جو دین کے لیے ضروری ہے، وہ تو تعلیم وہ ہے جو بچتی زیور سے ملتی ہو، تو گھر میں ہی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کسی قسم کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں. اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی بھیجنے کے لیے مصر ہے. کیا ہوا؟ شیطان سوار ہو گیا دماغ، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈگری ہو جائے گی اس کی، اپنے شیطانی خیالات. ایک ڈگری ہوگی عورت کے پاس تو شوہر مر جائے گا تو کچھ کام کرے گی. انا للہ، ابھی سے شوہر کے مرنے کا خیال، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. یہ تو وہی مثال ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہی مثال ہو گئی کہ ایک عورت تھی، وہ عقل مند نہیں تھی ظاہر ہے، تو اس کی ماں نے کہا شادی سے پہلے رخصت ہوتے ہوئے بیٹا دیکھو تم بولنا مت، سسرال جانا تو بولنا مت، چپ رہنا. بس اس نے پکڑ لی ماں کی یہ بات، اب کہی تو بالکل بولے نہیں، چپ، جو کچھ کہو چپ. سب نے کہا بھائی بولو تو، بولو تو، بولتی نہیں. تو کچھ وقت گزر گیا، ساس نے ایک دن کہا کہ بیٹا تم تو کچھ بولتی ہی نہیں ہو، کچھ تو بولو. اب ان کے دل میں لڈو پھوٹے، تو انہوں نے کہا کہ اماں ایک بات کہوں؟ کہ وہ تو تمہاری بات کو سننے کے لیے ہم بے چین ہیں. کہو. کہ یہ بتائیے کہ اگر میرا شوہر مر جائے گا تو میری کسی اور جگہ شادی کر دیں گی آپ؟ تو اس کی ساس نے کہا گچا ہے، تم چپ ہی رہا کرو. اسی طرح سے کہ لڑکی کو پڑھا رہے ہیں کہ کہیں اس کا شوہر مر جائے گا تو کہیں ملازمت تو کر سکے. نو، کیا ہم اس میں کیا فرق ہے؟ اس حماقت کی بات میں، ان کی بات میں جو عقل مندوں کی بات ہے، کیا فرق ہے؟ ارے اللہ کے حکم کو توڑ کر فلاح ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. کیسے فلاح ہو سکتی ہے؟ صرف نہ ہو سکا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ اولیاء اللہ، ان کی دو صفت ہے، ایک ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک تقوی ہوتا ہے ان کے پاس. تو حکیم الامت اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آدھی چیز تمہیں حاصل ہے وہ ایمان ہے، تقوی اختیار کر لو تم بھی صاحب نسبت بن جاؤ گے. تقوی ہی تو اختیار کرنا ہے. تقوی یہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہو. دیکھیں اللہ سے کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو گناہ سے نفرت ہوگی، اس کو غیرت آتی ہے. خود ایک حدیث شریف نے کہا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. وہ عادت پڑی ہوتی ہے، کہیں بھی نہیں رکتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جو سب سے زیادہ قریب راستہ ہے آپ تک پہنچنے کا وہ مجھے بتا دیجیے. دلنی علی اقرب الطرق الیک، جو سب سے زیادہ قریب راستہ ہے آپ تک پہنچنے کا وہ مجھے بتا دیجیے. تو حق تعالیٰ نے جواب دیا خواب میں، دع نفسک، بتا، بس اپنے نفس کو چھوڑ دو. نفسی تو کراتا ہے. نفس کی پہچان کیا ہے؟ ایک خواہش ہوتی ہے، بولنے کی خواہش اٹھتی کہاں سے ہے؟ نفس کی طرف سے. نامحرم کو دیکھنے کی خواہش اٹھتی ہے کس کی طرف سے؟ نہ، یہ جو خواہشات اٹھتی ہیں سب نفسانی، یاد رکھیے اچھی طرح سے. اور ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم پہ عمل، اس میں نفسات نہیں دیتا. نفسات کیسے دے گا؟ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مجاہدہ ہوگا. جب مجاہدہ ہو رہا ہو اور نفس کے خلاف ہو رہا ہو تو سمجھو کہ شیطان شاید تمہارے اوپر سے ہٹ گیا ہے، اور اللہ کی یاد سے ہٹ جاتا ہے. لیکن بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم پہ نظر. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ محبوب اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، وہ بالکل قریب ہے. ایک پاؤں رکھو نفس کے اوپر اور دوسرا پاؤں کوچے محبوب میں ہوگا. نفس کو تو قتل کرو، نفس کو تو ختم کرو. یہ نفس ہے جو عمل نہیں کرنے دیتا. نفس عقل کو تو خبط کر دیتا ہے. خواہش ہوئی، اب خواہش ہوئی کسی چیز کی، اب وہ ناجائز ہی صحیح، اس کو تو پھر نفس کی خواہش ہی پیچھے چل پڑا. یہ جو نفس ہے وہی عمل نہیں کرنے دیتا، یہ ہماری راہ مار دیتا ہے. ہم اپنے نفس کو کچل دیں اور اپنی تمام مرضیات کو فنا کر دیں، جتنی خواہشات ہیں سب کو فنا کرو. اسی لیے کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، بتائیے کیا طریقہ ہے. اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دو، ایسے نہیں صرف رسمی طریقے سے، سپرد کر دو بالکل. آپ جو کہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے. یہ اپنی رائے جہاں تک ہوگی تو کیا کرے گا، مرید پیر کو پڑھائے گا، کیونکہ مرید کی اپنی رائے، مرید کی اپنی رائے، تو پیر کو پڑھانا کیوں کرے گا. لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ محبوب ہیں، وہ دور نہیں ہیں، وہ بالکل قریب ہیں. ایک پاؤں رکھو نفس پر، دوسرا پاؤں کچھ ہے محبوب میں ہوگا. اپنے نفس کو کچل دیں گے اور اپنی تمام مرضیات کو فنا کر دیں گے، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ محبت ہے جو احب ہے، جس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت میں کہ تو کیا تم کو ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ صاحب نسبت جو لوگ ہیں، جو اللہ کے مقبولین ہیں، ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیں، ان کی باتیں سنتے رہیں، ان کی باتیں سن کر عمل کرتے رہیں، بس اسی سے زندگی سنور جاتی ہے. مقبولوں کے پاس جانا آنا شروع کر دو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی. مگر میں آپ کو صاف کہتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ، اپنی خود رائے کو پھینک کے آؤ. خود رائے کے ساتھ ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں، تم تو اپنی رائے لیے بیٹھے، تم کو کیا سمجھ میں آئے گا، تم کو کیا چیز حاصل ہوگی. دری طریق خود رائی کفر رست، کفر رست کتنی بار فرمایا حکیم الملک. اس راستے میں یعنی تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، تو سمجھ لو کہ خود رائی کفر ہے، خود رائی کفر ہے. اپنی رائے اتنی سی نہ ہو. کسی کو خواجہ عزیز الحق مزدور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. دور رہو گے تو کہاں سے لگے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ تو یہ نہیں لگتی. کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر عشق کی آگ دل کے اندر لگتی. اب یہ اس کے لیے کیا کیا لوگوں نے نہیں کیا، ایک قصہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بتا سنا کر ختم کرتا ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں اپنی مثنوی میں، کہ تمہاری روح خرگوش کی طرح ہوگی اور تمہارا نفس شیر کی طرح ہوگی. تو خرگوش شیر کو کیسے پکڑے گا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ روح کو طاقتور بناؤ، اور روح طاقتور اس وقت بنے گی کہ جو طاقتور روحوں والے ہیں ان کے پاس آنا جانا شروع. طاقتور روح والا کون ہے؟ جو گناہ نہیں کرتا، تو نفس پہ قابو رکھے. گناہ کرتا ہے وہ طاقتور کہاں ہے؟ اس کی روح تو کمزور ہو چکی ہے. وہ نسخے بتائیں گے، طریقے بتائیں گے، تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے نواسے تھے اور بڑے عالم تھے، 300-300 علماء ان کے ساتھ چلتے تھے، اتنا بڑا علم کا شہرا تھا ان کا، 300-300 علماء اس زمانے میں. بڑے اونچے اونچے علمی نکات بیان کیا کرتے تھے، بڑے دلائل دیا کرتے تھے، بڑی شہرت تھی. ادھر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی آخر عمر ہو گئی تھی، بہت بڑے عاشق تھے اللہ کے. ادھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے سینے میں جو آگ لگ رہی ہے آپ کی محبت کی اور علوم کے جو خزانے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے سینے میں بھی آ جائے، تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. اللہ جل شانہ نے الہام فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے، اس کا نام جلال الدین رومی ہے، یہ آگ ان کے دل میں منتقل کر دیا. یہ گئے وہاں، وہ بڑی علمی باتیں اور اونچے اونچے دلائل پیش کر رہے تھے، اور شاگرد بڑے اشعش کر رہے تھے. یہ وہاں بیٹھ گئے، ایک دن بیٹھے، دو دن بیٹھے، تین دن بیٹھے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ این چیز، یہ کیا ہے فارسی میں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں
یہ ہے کیا؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت لاپرواہی سے جواب دیا کہ یہ آنس کے تو نمی ڈھانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. دیہاتی آدمی، دیہاتی آدمی، جاہل آدمی، اس کو علمی باتیں کہاں سے بتائی جا سکتی؟ تو حضرت خاموش ہو گئے. ایک دن مدرسے کے تمام حضرات دعوت پر کہیں جا رہے تھے، حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کہا بابا آپ جائیں گے دعوت پر؟ فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں تو اللہ کو یاد کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی دعوت کو. اچھا تو یہ میری کتابیں ہیں، ان کا خیال ذرا رکھیے گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ میری کتابیں رکھ... تالے والے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، چوری نہیں ہوتے تھے، پھر بھی چونکہ قلمی نسخے تھے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے اور قلمی نسخے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے کہا گیا ان کا خیال رکھیے گا. وہ چلے گئے، یہ اللہ اللہ میں مشغول ہو گئے. پھر تھوڑی بات دیکھیں کتابیں کوئی لے تو نہیں گیا، یہ تو اچھی چیز لگ گئی مجھ کو، میں اللہ اللہ کروں ان کتابوں کو دیکھوں. چنانچہ ایک ایک کر کے کتابیں ساری اٹھائیں اور سامنے ایک حوض تھا اس کے اندر ڈال لی اور اس کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ رات دیر سے آئے دعوت کھا کر، تو کہا بابا کتابیں کہاں؟ اب تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کتابیں غائب. کہا جی حوض میں رکھی ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ اب مولانا اور پریشان ہو گئے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ پانی تو کتاب کو گلا کے ختم اور قلمی نسخے وہ تو گھل گئے سب کے سب. ان کو بڑا افسوس ہوا، بڑا رنج ہوا، چاہے دیکھ لیا حشر جب حوض میں کتابیں رکھ دی تو بچی کہاں، ختم ہو گئی. انتہائی رنج میں کہتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ تھے علماء کرام کی خاصیت ہے، چاہے وہ ان میں بھی تھی، آپ اسے باہر نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیا. یہ خاص خاصیت علماء میں ہوتی، علماء کرام کا اسی مقام بہت ہے، علم کی یہ خاصیت ہے. علم کے ساتھ علم آتا ہے، علم تو وہی ہے جو علم لے آئے، کہ ناگوار امور پہ اپنی ناگواری ظاہر نہ ہونے پائے. تو انتہائی رنج میں کہا بابا بڑا ظلم کیا تم نے، ہماری کتابیں ختم کر دی، ہم تو تمہیں حفاظت میں دے گئے تھے. جب ان کو دیکھا کہ اتنے صدمے میں ہیں تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں بھی نکال دیتا ہوں کتابیں، بسم اللہ کر کے حوض میں چلے گئے، ایک کتاب نکالی اور اس کو یوں جھاڑا جیسے مٹی جھاڑتے ہیں اور پھر دے دیا. اس کے انہوں نے دیکھا بالکل صحیح ہے کتاب، جلال الدین یہ کتاب صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے. دوسری، تیسری، چوتھی، ساری کتابیں نکال کے کر کے دیتے چلے گئے. اب یہ بہت خوش ہو گئے اور حیران ہوئے کہ پانی کو تو چاہیے تھا کہ کتابوں کو ختم کر دیتی، یہ کتابیں صحیح سالم واپس مل رہی ہیں. تو فرمایا این چیز منہ سے نکلا بے اختیار، یہ کیا ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا، یہ آنس کے تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. یہ جو تعلق میں اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ہاتھ سے کروا دے. این آنس کے تو نمی دانی، یہ وہ ہے جس کا تجھ کو علم نہیں. اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے چوٹ لگی دل میں، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی. کہنے لگے حضرت مجھے بھی کچھ سکھائیے، یہ جو دل کے اندر درد آپ کے ہے میرے دل میں بھی ڈال دیجیے. دیکھیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ طالب بن گئے، پھر ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے اور شمس تبریز اب جب کہیں جاتے ہیں، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے نواسے ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن عشق کی آگ جب لگ گئی اب اپنے شیخ کا بستر سر پہ اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، گلی گلی چلے جا رہے ہیں. اور خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان کی خدمت میں لگائی. خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ والوں کو تلاش کرو، اگر مل جائے پھر بھی محروم رہ جاؤ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تعلق ماں اللہ وہ دولت ہے صاحب، میں اسی لیے میں نے صبح شروع میں کہا ایک معمولی سے کمشنر سے وزیر سے تمہارا تعلق ہو جائے جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تو کیا کہنے ہیں آپ کے، فلاں شخص سے تعلق ہے کیونکہ دس کام نکلتے ہیں اس سے. اور اللہ تعالیٰ جیسی ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات، سب کے قلوب، ایک ایک ذرہ ذرہ، اس کے تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہ کر کے ملیا میٹ کرتے ہو، اپنی اسلام میں لگتے نہیں ہو، سب سے مہلک چیز تعلق میں اللہ میں خود رائی ہے. جب تک کوئی شخص مٹتا نہیں، اپنی رائے کا خناز دماغ سے اسے نکلتا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا.